السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاء اللہ تعالی نئی سورہ کریں گے، سورة الفرقان آیت نمبر 1 سے 9 تک.
دیکھتے ہیں اس سورت کو، مختصر سی صورت ہے، بہت لمبی نہیں ہے، صرف 77 اس کی آیات ہیں، 6 رکوعات پہ مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات. تبارک کا لفظ برکہ سے ہے. برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہی ہم یہ لفظ کہتے ہیں، مبارک ہو. تو برکہ کیا ہوتی ہے؟ برکہ کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ خیر. اور دوسرا معنی اس میں آتا ہے تسلسل کا، کنٹینیوٹی کا. کیا؟ اور ایک ہوتا ہے برکہ، ایک ہے تبارک. اس میں فرق کیا ہے؟ تبارک بننے سے مبالغہ آ جاتا ہے، ایگزیجوریشن ہو جاتی کہ بہت ہی زیادہ. کیا؟ اللہ تعالی سورس ہے، اس کی طرف سے آتی ہے خیر کثیر. ٹھیک ہے، وہ ہے ہی بابرکت ذات. وہ ذات اتنی بابرکت ہے، یعنی اس کی طرف سے ساری خیر ملتی ہے. وہ انتہائی خیر والا ہے، بہت زیادہ خیر کا حامل ہے، ان امیجنیبل خیر اس کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب تبارک جو ہے وہ ماضی ہے، پاسٹ میں ہے. تو پاسٹ میں کیوں آیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو زمان و مکان کی قید سے بالا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی زمانہ ہے، نہ ٹائم اس کے اوپر ہے، اور نہ ہی کوئی جگہ کے اوپر. وہ کیا کہ بھائی کوئی جگہ کے اندر، کوئی کسی جگہ پہ اس کو کہہ دیا جائے کہ یہاں پہ وہ ہے، تو زمان و مکان اس کے لیے نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ ماضی کا کیا مطلب ہوا؟ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ماضی میں جو بات کی جاتی ہے وہ کنفرمڈ ہوتی ہے. پریزنٹ یا فیوچر میں کوئی بات کرنے میں شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہو کہ نہیں ہو، لیکن جیسے قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا نا ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ابھی تو قیامت آئی بھی نہیں. مگر اس لیے ماضی کا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی کنفرمڈ ہے، جیسے پاسٹ میں کوئی بات ہو چکی ہو تو آپ کے لیے کنفرم ہوتی. تو یعنی وہ رب ہر خیر کا حامل ہے، سرچشمہ ہے، اسی سے سب خیر ملتی ہے، سورس ہے خیر کا، صرف اس کی طرف سے آتی ہے. اور تسلسل میں کہ ہمیشہ اس کی طرف سے ہی ہوتی ہے، تسلسل ہے اس کے اندر. اب یہ اندازہ کریں کہ اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ جا کے وہاں سے خیر مانگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہے ہی تبارک. جیسے ہم بولتے ہیں نا تبارک اللہ، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھی ہیں تبارک اللہ، یعنی اللہ کی ساتھ، یعنی اللہ نے تمہیں یہ خیر دی ہے نا، ساری خیر تو اسی کے پاس سے آتی ہے. ایک ہم بارک اللہ کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے سکے، لیکن ایک ہم تبارک اللہ بھی کہتے ہیں کہ ساری خیر کا سر چشمہ ہے وہ، وہیں سے تو ساری خیر ملتی ہے، وہ تو یعنی ساری خیر اس کے پاس ہے. تو یہ بھی یعنی جو خیر ملی ہے وہ تمہیں اسی کی طرف سے ملی ہے، اس کی ایک طرح سے تعریف ہوتی ہے. جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اسی طرح تبارک اللہ میں بھی اس کی ایک تعریف ہے کہ وہ بڑا ہی بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لا کے اپنی نعمتوں کو ظاہر کیا کہ وہ جتنی تمہیں نعمتیں ملتی ہیں، جتنی تمہیں خیر ملتی ہے، وہ اسی کی طرف سے مل رہی ہے. پھر اس کے بعد نا سب سے بڑی نعمت کا ذکر کر دیا. خیریں تو بہت ساری ہیں, خیر تو ہماری زندگی بھی خیر ہے, ہمارا صحت بھی خیر ہے, ہمارے لیے ایک نعمت ہے. دیکھیں بہت ساری ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر دی بھی ہے الحمدللہ, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خیر کا ذکر کیا ہے, تبارک الذی, وہ ذات بڑی بابرکت ہے. اب آپ بابرکت سے یہ نہیں ہو کہ ہمارے ذہن میں پھر مانا کہیں محو نہ ہو جائے, آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے کہ یعنی خیر کا جو سورس ہے نا, خیر جس کی طرف سے آتی ہے نا, وہ ذات ہے کہ جس نے نزل الفرقان, اس نے گریجولی نازل کیا فرقان کو, اس نے اوور ٹائم آہستہ آہستہ کر کے فرقان دے دیا تمہیں. یعنی فرقان دینے سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان کو حق اور باطل کی پہچان کرا دی اس دنیا میں. اور دیکھیں یہاں پہ اور کسی نعمت کا ذکر پہلے نہیں کیا گیا, اس نعمت کا ذکر کیا گیا جو بہت بڑی نعمت ہے. پتہ نہیں شاید ہم تو اتنا نہیں سمجھتے, ہمارے لیے تو اور نعمتیں ہیں جو بہت بڑی ہیں. قرآن تو ہماری شاید لسٹ میں کہیں آتا تو ہے لیکن شاید کہیں نیچے آتا ہو, اس سے پہلے بہت ساری نعمتیں اور ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد کہہ دیتے ہیں ہاں قرآن بھی ایک نعمت ہے, مگر اتنا دل کنوینسڈ نہیں ہوتا اس بات پہ. مگر جب اللہ کے کلام کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں میں سے سب سے ایک بڑی برکت کا ذکر کیا ہے. وہ برکت والی ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ بڑی برکت ہے جو نازل کی کہ تمہیں حق اور باطل کی پہچان اس دنیا میں کرا دی. اس فرقان سے کہ یہی ہوگا جس کے ذریعے آخرت میں بھی فیصلے کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اس کے مطابق ہوئے تو بچ سکو گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ راستہ دکھا دیتا ہے نا, دیکھیں جو بتا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ برائی ہے یہ بھلائی ہے, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے, یعنی سب چیزیں کلیئر بتا رہا ہے, فرق کر کر کے دکھا رہا ہے, ڈسٹنگوش کر رہا ہے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر, دو دو چیزیں بتاتا جا رہا ہے ہمیں. اب ہم دیکھیں اب الحمدللہ آج 18واں پارہ مکر ہے, کتنا کچھ اس نے ہمیں پہچان کرا دی, کتنی کنفیوژنس ہماری اس قرآن نے دور کر دی, اس لیے کہ یہ فرقان ہے, اس نے فرق بتایا ہمیں. اور اگر ہمیں آئندہ بھی کبھی بھی زندگی میں کہیں کنفیوژن ہوتی ہے بھئی یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, چاہے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے, چاہے اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کوئی معاملہ ہے, یا کہیں پہ بھی کوئی آپ کا معاملہ آتا ہے, آپ رہنمائی پھر کہاں سے لیں گے؟ فرقان سے. یہ آپ کو بتا دے گا ہاں یہ بات جائز ہے کہ ناجائز ہے, کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, یہ بتائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ اس سے تو ہمیں دیکھیں راستہ پتہ چل جاتا ہے, یہ تو ہمارے لیے پھر کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی عقلوں پہ نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم خود ہی جانو کہ بھائی کیا ہے, میں نے تمہیں عقل دے دی ہے بس خود ہی تم فیصلہ کرو دیکھ لو خود ہی, نہیں اس نے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے عقل تو دی ہے, لیکن اس نے ہماری گائیڈنس کے لیے ہمارے پر یہ مہربانی کر دی کہ یہ ساری چیزیں اس میں بتا دی ہم, نہ ہماری عقلوں میں تو نہیں اتنی باتیں بھی آنی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر ایسے ہی یہ کتاب لے کے تو کسی پہاڑ پہ نہیں رکھ دی گئی, فرقان کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیا گیا کہ بھئی وہاں سے جا کے لے لو, نہیں اعلی عبدی ہی نازل کیا اپنے بندے پہ, پہاڑ پہ نہیں نازل کر دیا, اپنے بندے پہ نازل کیا. یہاں پہ عبد سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یہ کسی کی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عبد کہہ دے, یہ مخلوق میں سے جس کو وہ اپنا عبد کہہ دے نا, یہ تو بڑی بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آگے عبد بن کے رہنا ہی مقام کی بلندی ہے, یہ اونچا مقام ہے اس کے آگے کہ کوئی عبد بن جائے اللہ کا, یعنی اللہ کے آگے سبمٹ کرنے والا, عاجزی اختیار کرنے والا, جھکا ہوا. عبد کہتے ہیں سلیو کو, اپنے سلیو پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہی نہیں اور بھی جگہ پہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا ہے, اور اس میں آپ کی کوئی شان میں کمی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے آگے تو عبد ہونا بہت بڑی شان ہے کہ کوئی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو, اس کے آگے عاجزی کرنے والا ہو. جو اللہ کا عبد بن کے رہتا ہے, جو اس کے آگے جھکتا ہے, اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے, اللہ اس کو بلند کرتا ہے. تو اللہ کے آگے تو جتنا زیادہ کوئی جھکا ہوگا نا, اتنی ہی اس کی شان بلند ہوگی. یہ ایک واحد وہ در ہے یہ جس کے اوپر آپ نے بس جھکتے ہی جانا ہے, جھکتے ہی جانا ہے, سبمٹ ہی کرنا ہے, سر نہیں اٹھانا. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بلند کرے گا. بڑائی یہاں پہ جھکنا ہے, اکڑنا نہیں ہے. تو اب کیا بات سمجھ آئی کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے, بڑی خیر کثیر دینے والی ہے, خیر کثیر دیتی ہے, اس کی طرف سے خیر ہی خیر ہے, وہ بڑی بابرکت ذات ہے, برکتیں اس کی طرف سے آتی ہیں. اور اس کی ایک برکت یہ ہے کہ اس نے کرائٹیریا دے دیا. کرائٹیریا فرقان ہے. فرقان کو کیا کہیں گے؟ کرائٹیریا. کرائٹیریا دے دیا تاکہ ہم پہچان کر سکیں, اور یہ کرائٹیریا اپنے بندے پہ نازل کیا. کیوں نازل کیا آپ بتائیں کہ کیوں نازل کیا؟ قرآن خانیوں کے لیے, گھر میں اب نیا گھر لیا تو دیکھو برکت بھی تو ہونی چاہیے, لوگوں کو بلا کے پڑھوا لیتے ہیں, کوئی فوت ہو گیا تو تب بھی پڑھانا ہوگا تاکہ اس کو ثواب مل جائے. ہاں, اور کب کب پڑھاتے ہیں یا کب کب یوز کرتے ہیں؟ دلہن کے اوپر بھی سر کے اوپر رکھ کے رخصتی کر دیتے ہیں تاکہ اس کے سائے میں جائے. ہم تو یہی مقاصد سمجھتے ہیں نا قرآن کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے یہ نازل کیا, لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ وہ کون ہے؟ ایک معنی ہے قرآن. یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کو خبردار کر دے, نذیر, وارن کر دے, وارننگ دے دے ان کو, سب کو بتا دے کہ آگے کیا ہے, تاکہ اس کے مطابق لوگ اپنی تیاری کر لیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی خیر ہے, وہ خیر کثیر کا عامل ہے نا, کتنی بڑی آپ سوچیں خیر ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. آگے آپ پڑھیں گے بھی, اگر جہنم کا بھی ذکر بتایا ہے قرآن کریم میں, بعض لوگ اسے بڑا یعنی اچھا نہیں سمجھتے اور اس کو نا بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کیوں قرآن میں ایسی باتیں اور ایسے ہی بتایا ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ بڑی خیر ہے آپ کے لیے. کس طرح سے خیر ہے؟ کہ شکر الحمدللہ یہاں پتہ چل گیا, وہاں جا کے پتہ چلتا اور اپنے سامنے دیکھتے تو کیا ہوتا. وہاں پہ وہ موجود تو ہے ہی, وہ جو بھی بلا ہے, جو بھی ہے جہنم, یا جو بھی وہاں پہ حساب کتاب کے مرحلے ہیں, یا جو بھی وہاں پہ میزان ہے, حشر ہے, اس کا میدان ہے, اس میں جو کیا کیا ہونا, یہ سب چیزیں اگر وہاں جا کے ایز اے سرپرائز ملتی تو کیا وہ اچھا تھا, یا یہاں پہ کسی کو بتا دیا جائے کہ وہ اپنی تیاری کر لے وہ اچھا ہے. بھائی دیکھیں, آگے کسی کو یہ مثال کے طور پہ بتایا جائے کہ بھائی آگے بارڈر ہے, اس کے اوپر بڑی چیکنگ ہوتی ہے, بڑی سخت انہوں نے چیکنگ رکھی ہوئی ہے, تو بھی یہ چیزیں مت لے کر جانا ورنہ بڑی وہاں پہ مشکل ہوگی, تو آپ اس کو شکریہ کرتی ہیں یا پھر آپ غصہ کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اس نے مجھے وہاں پہ سختی کی باتیں بتا دی ہیں اور ایسے بتا دی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ چیزیں نہ لے کے جانا. شکریہ کرتے ہیں نا ان کا, یہ شکر ہے آپ نے ہمیں بتا دیا, بھائی میں ایسے ہی کوئی ایسی چیز نہ رکھ لیتی کہ وہاں پہ ٹربل ہوتی, تو آپ تو بڑے ہی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تو صرف ایک چھوٹے سے بارڈر کراسنگ کی بات ہے, وہ سوچیں کہ اٹرنل لائف, انفینٹ لائف, جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے, اس کے لیے کوئی بتا دے کہ دیکھو یہ ہوگا اگر تم نے غلط راستہ یہ اختیار کیا تو یہ ہوگا انجام, اور اگر اس راستے پر چلے تو یہ کامیابی ملے گی, تو اس میں خیر ہے کہ اس کے اندر کوئی برا ماننے والی ضرورت ہے اور اپنے لیے برا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ قرآن انذار کرتا ہے تمام جہان والوں کو, سب کے لیے ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا فرقان, سب کے لیے آیا ہے. کیونکہ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی، کوئی اللہ کا کلام نہیں اترنا. دوسرا معنی لی یکونا کا کیا ہے؟ تاکہ وہ ہو جائے. وہ سے معنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم، دوسرا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ پیچھے عبد کی بات آئی ہے نا، تو عبد پر کیوں نازل کیا؟ تاکہ وہ عبد جو ہے تمام جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نذیر تھے. اور جن میں کون آتا ہے؟ اصل میں تو جن و انس مراد ہیں، کیونکہ وہی مکلف مخلوق ہے، باقی تو مکلف ہے ہی نہیں، یعنی ان سے تو حساب کتاب اس طرح سے چیزوں کے پوچھنے کا ہے ہی نہیں ہے. حساب کتاب تو ہوگا سب کا، لیکن جنت جہنم تھوڑی ان کے لیے، جن اور انس کے لیے. اور ہمیں ایک بعض احادیث سے پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنوں میں بھی تبلیغ کی تھی، اور کیسے جن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے اور مسلمان ہو گئے تھے. تو سب کے لیے خبردار کرنے والے. اب آپ یہ سوچیں گے نذیر کی کیوں بات آئی یہاں پہ، ہم تو پڑھتے ہیں نذیرم و بشیرا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ڈرانے والے کا جو لفظ ہے نا، وہ زیادہ اتنا اپروپریٹ نہیں ہے، کیونکہ نذیر کا معنی ہوتا ہے خبردار کرنا زیادہ، کہ وارن کر دینا کسی کو، کوشش کر دینا کہ بھئی احتیاط برتنا، دیکھو آگے خطرہ ہے یا کچھ ہے. جیسے بالکل ایسے سمجھے جیسے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو محتاط کرتے ہیں نا، کہ بیٹا یہ نہ کرنا، وہ سوئچ میں ہاتھ نہ ڈالنا، یہ چھری نہ پکڑنا، دروازہ نہ کھولنا. تو یہ کیا ہے، وہ ان کو ڈرا رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو ان کی کیئر ہے، وہ تو ان کو خطرے سے بچانا چاہتے ہیں، وہ تو ان کو کسی نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. یہ ہے انذار، اور انذار میں شفقت کا پہلو ہوتا ہے، جیسے والدین کی شفقت ہوتی ہے نا، کہ وہ بچے کے اوپر مہربان ہوتے ہیں. بچہ بس ان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے بچہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، کوئی تکلیف نہ اس کو پہنچے، کہیں پریشانی نہ آ جائے. اس کی وجہ سے بعض دفعہ دیکھیں جیسے ہم پیرنٹس اوور پروٹیکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم ہر وقت وہ انہی باتوں کی تکرار کرتے تھے، کہ ہمارے اندر وی کانٹ ہیلپ آور سیلفز، ہمارے اندر یہ ایک چیز ہوتی ہے ایز پیرنٹس کے ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ کہیں یہ کسی مشکل میں نہ پڑے، کہیں اس کو فیوچر میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو یہ کیا ہے، ان کے دشمن ہیں کیا؟ بعض دفعہ بچے دیکھیں تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ کیا آپ ہر وقت یہ کہتی رہتی ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، نماز پڑھ لو، فلاں کر لو. لیکن اس میں کیا ہے، ان کی خیر خواہی ہے، ان کی تو شفقت ہے، یہ ان کی محبت ہے، ان کی ہمدردی ہے، ان کی کیئر ہے، ان کی لو ہے یہ. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیئر کرنے والے تھے، ایسے ہی تھے سب اپنے امتیوں کے لیے، بلکہ سب کے لیے. ان کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک والد کی طرح، باپ کی طرح مہربان تھے. وہ کھاتے نہیں تھے جب تک ہم نہیں کھاتے تھے، وہ سوتے نہیں تھے جب تک ہم نہیں سوتے تھے، وہ آرام سے بیٹھتے نہیں تھے، ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ سب کچھ سب ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے. وہ ہر وقت فکر کرنے والے تھے، ہر وقت لوگوں کے لیے دکھی ہوتے تھے، یعنی ان کا کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا، کبھی آرام ملتا ہی نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں کہ اب میرا تو خیر بہت چھوٹا سا ایک سرکل سا ہے، اس کے اندر بھی آپ کتنے لوگ اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، کبھی کال ہے، کبھی کچھ ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان تھک بھی جاتا ہے کہ اچھا، یعنی کہ میری اپنی بھی ایک زندگی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، سبحان اللہ، کہ روز کتنے مسئلے سلجھاتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، آج اس کا مسئلہ آ گیا، آج اس کا مسئلہ آ گیا، آج یہ مسئلہ آ گیا، آج وہ مسئلہ، کبھی کافروں کی طرف سے، کبھی مسلمانوں کے اپنے اندر کوئی ایسے ان کسی پرابلم میں پھنس گئے ہیں، کبھی کوئی کسی کو تکلیف ہے، کبھی کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، کبھی کسی کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے، کبھی کوئی جنگ کے لیے آ گیا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، روزانہ نئے مسئلے. اور کہیں نہیں آپ دیکھتے کہ وہ ویکیشن پہ چلے گئے ہوں. ہم لوگ پھر بھی ویکیشن پہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، کہ نہیں بس اب بہت تھک گئے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے اپنے لیے، ہم تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کون سی ویکیشن تھی؟ کہیں سیرت میں آپ نے پڑھا کہ وہ ویکیشن پہ نکل گئے؟ کہ نہیں، آئی نیڈ ٹائم فار مائی سیلف، अब बस बहुत, अब मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, मैं इतने दिन से ये सारा सॉल्व कर रहा हूं, मैं कुछ मुझे भी तो आराम चाहिए। उनकी जिंदगी में आराम नहीं था, बस फिक्र थी सबके लिए। और सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ मुसलमानों के लिए फिक्र नहीं थी, सबके लिए फिक्रमंद थे, पूरी इंसानियत के लिए फिक्रमंद थे, पूरी इंसानियत के लिए। इसीलिए बता रहे हैं, बता रहे हैं, वो आगे से रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आगे से बुरा भला कर रहे हैं, कहीं अबू जहल है, कहीं अबू लहाब है, अबू जहल के लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह इसको इस्लाम दे दे। हमसे तो कोई बुरा कर ले, उसके लिए यकीन करें दुआ भी नहीं निकलती दिल से कि इसको कोई तो भलाई मिले ही ना, ऐसे ही ये मरे, ऐसे होता है ना, दुआ भी नहीं निकलते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कैसा था, रहमतुल्लिल आलमीन थे कि इतनी ज्यादा फिक्र करने वाले थे उनकी भी कि ये भी ईमान ले आए। तक अबू जहल ने कह दिया बस करो बस करो, हम कह देंगे तुम्हारे खुदा को कि तुमने हम तक पहुंचा दिया था, मत हमें सुनाया करो। ही गॉट फेड अप। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, जब आप एज पेरेंट्स सोचते हैं ना, तो समझ लें वो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी इंसानियत के लिए थी। हम जैसे तड़पते हैं अपने बच्चों के लिए, तड़पते हैं उनकी नेकी के लिए, तड़पते हैं उनके दीन के लिए, इसके लिए कि वो कुछ कर लें और कुछ अपने आखरत को संवार लें, कहीं किसी कोई दीन का कोई फर्ज उनसे ना रह जाए, कहीं दीन के मामले में पीछे ना रह जाए। देखिए हम कितना, मगर हमारी लिमिटेड है, उनकी सबके लिए इतनी फिक्र है कि बिस्तरे मर्ग पे भी हैं। तो सुभान अल्लाह के, यानी फातिमा रजी अल्लाह ताला आती हैं मिलने के लिए, तो देखती हैं कि बाग के इर्द अभी भी इर्द गिर्द अभी भी लोग जमा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात कर रहे हैं, उनको हिदायत दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और हालत ये है कि बुखार इतना ज्यादा है कि कहीं 20-25 लोगों को जितना बुखार होता है, इतना अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आपकी तकलीफ भी ज्यादा होती थी आपको बाकी लोगों से, और सर इंतहाई यानी तकलीफ में दुख रहा है। और आप सोचें कि ये कोई आम मर्ज नहीं था, मरजुल मौत था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से एक दिन पहले की बात, फिर भी ये फिक्र है इन लोगों को बता जाऊं, मेरे पास कोई ले आओ कोई लिखने के लिए कि मैं तुम्हें कुछ लिखवा दूं, ये यानी कि तुम उसके बाद अब मतलब ठीक रहो। नहीं, कितनी फिक्र, इतनी परेशानी इस उम्मत के लिए, इतनी परेशानी इंसानों के लिए। फिर अगर कोई कहता ना उठ के यानी मरना मारना जायज है, और वो उनको मारना जायज, और उन काफरों को मारना जायज, और उनको मारना जायज क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने इसलिए उनको, तो वो जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के देख ले कि वो कैसे फिक्र करने वाले थे इंसानों के लिए, कैसे तड़पने वाले थे उनके लिए। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ये देखती हैं तो वो पुकार उठती हैं कि मेरे बाप को इतनी तकलीफ है। तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारे बाप को कभी नहीं तकलीफ होगी। लेकिन ये यानी ये बस ये यहां के लिए ही है, दुनिया के लिए, जितनी देर यहां पे रहे इस जिंदगी में इस दुनिया में काम में लगे रहे अपने, बस उनका काम दिन रात का ये था कि ये लोग किसी तरह बच जाए आग से, आखरत में इनको ना कुछ नुकसान उठाना पड़े। ऐसा शफीक और मेहरबान आप कहां से लेकर आएंगे, किसी के वालदैन भी इतने शफीक मेहरबान नहीं हो सकते कि रातों को उठ उठ के और खड़े रहें और अपने औलाद के लिए ऐसे दुआएं मांगते रहें कि रो रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह मेरी औलाद, अल्लाह मेरी औलाद, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए। तो उनका गम एक पूरी इंसानियत का, फिर अपनी उम्मत का सारा ही गम था। तो सारे जहान वालों के लिए नजीर थे, समझ आई, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को बताने के लिए आए थे, सिर्फ इनको दीन सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए आए थे कि ये कर लो और ये ना करो, ये फर्ज है, ये नफल है, ये सुन्नत है, ये फलां है, ये क्या है, یہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ساری انسانیت کو انذار کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. یہ تعارف اپنے نبی کا کرائے دنیا میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ ذات کیا تھے، لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی ہماری ہمدردی کرتا ہوا 1400 سال پہلے ہماری ہمدردی کرتا ہوا دنیا سے گیا، چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو. الذی لہ ملک السماوات والارض، تبارک، بابرکت ہے وہ ذات. وہ تبارک جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ اسی کی آگے الذی وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے، اسی بابرکت ذات کی بات ہو رہی ہے. وہی ہے جو لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت تمام آسمانوں کی اور زمین کی، سب آسمانوں اور زمین میں سلطنت اسی کی ہے، ایک خاص خطے تک، ایک خاص لینڈ تک کسی بادشاہ کی اس دنیا میں سلطنت ہوا کرتی ہے، کسی امپائر کا. آج تک دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کی بادشاہت پوری دنیا پہ ہو، کہ کوئی لینڈ، کوئی پیس آف لینڈ رہی نہیں. آپ تو جن بادشاہوں کو دیکھتے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کا زمینوں اور زمین اور آسمانوں میں جس کی بادشاہت ہے. اور صرف بادشاہت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں وہ مالک ہے بس ان کا، بلکہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے ان کے، ان کو ٹوٹل کنٹرول کرتا ہے، ان کو اوپر غالب ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں اگر کسی انسان کا کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ کا مالک ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہو. ہو سکتا ہے کسی اور لوگوں کو اس نے وہ جگہ رینٹ پہ دے دی ہو، وہ جگہ کسی ٹھیکے پہ دے دی ہو، کسی اس پہ دے. اب وہ لوگ اپنی مرضی سے وہاں پہ جو بھی کر رہے ہیں کر رہے نہیں ہیں، تو یہ مالک تو ہے لیکن اب اس نے دوسروں کو دی بھی ہے یوز کرنے کے لیے، تو اب اس کا وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے. مگر اللہ تعالی مالک بھی ہے، اس کا ٹوٹل کنٹرول بھی ہے. سوچیں یہ فرقان اس نے بھیجا. آپ کو کوئی کہہ دینا کہ یہاں کے صدر نے آپ کے لیے لیٹر بھیجا ہے، مثال کے طور پہ ہماری میل میں پڑا ہو ایک لیٹر کوئی صدر کی طرف سے، یا سوچے امام کعبہ کی طرف سے، جو بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی آتا ہے، یا سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے، یا تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ ہائے ہائے اس نے ہمارے لیے لیٹر بھیج دیا. آپ کو پتہ ہے جو کوئی دین کی طرف ہوتے ہیں لوگ، ان کو یہ ہوتا ہے کہ امام کعبہ نے ہمارے لیے، سدیس نے مثلاً ہمارے لیے لیٹر بھیج دیا. اب کتنی خوشی سے دکھائیں گے اس کو لوگوں کو، بتائیں کتنی خوشی ہوگی آپ کو. کیا آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ اچھا لیٹر بھیج دیا، چلو ادھر رکھ دو لیٹر، جب ٹائم ملے گا تو پھر پڑھ لوں گی دیکھ لوں گی، ایسے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. سوچیں کہ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس نے آپ کے لیے فرقان بھیجا ہے، اور ہم کہیں کہ ادھر رکھ دو، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم ہوگا تو پھر دیکھ لوں گی. امیجن کر سکتے ہیں یا یہ فرقان کس نے بھیجا؟ سوچیں جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس نے بھیجا. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے اس کتاب کی قدر و قیمت. دیکھیں کوئی بھی چیز کی ویلیو اس چیز سے ہوتی ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، کس نے بھیجی ہے، کس کی طرف سے آئی ہے. یہ کوئی عام کسی بندے کی طرف سے نہیں آئی، یہ اس رب العالمین کی طرف سے آئی جو سارے جہانوں کا رب ہے. آپ بتائیں پھر اس کے بعد دل میں ایک دم کچھ اور فیلنگز آنے لگتی ہے نا اس کتاب کے لیے، کہ واہ کس کی طرف سے آئی، میں اس کی کیسی قدر کر رہی ہوں. پھر تو وہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں اس نے بنایا کوئی بیٹا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اولاد کی خواہش یا احتیاج، محتاجی جو ہے وہ کس کو ہوتی ہے؟ جو چاہتا ہے کہ میری کوئی بازو بنے، میری کوئی سپورٹ ہو، खास तौर पे बेटे को समझा जाता है, मेरी कोई सपोर्ट हो, मेरा कोई बाजू बने। क्यों? इसलिए कि इंसान को खुद पता है, चाहे वो कितना भी डिनाय करता रहे इस हकीकत से, जितनी भी आंखें फेरे उसको खुद पता है भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन, कमजोर होता जा रहा हूं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मेरी कमजोरी आगे से आगे बढ़नी है, मुझे बुढ़ापा आना है तो मुझे एक औलाद की जरूरत है। फिर उसको जितना मर्जी वो डिनाई करता रहे ना, उसको कहीं जहन में ये जरूर होता है कि मैंने एक दिन तो मर जाना है, और मेरे बाद मेरा नाम फिर कैसे चलेगा? इस औलाद के जरिए चलेगा। अल्लाह ताला को इनमें से किसी चीज की भी जरूरत नहीं। ये दोनों चीजें कमजोरियां जाहिर करती हैं। जो बुढ़ापा है वो भी कमजोरी है, जो मौत है वो भी कमजोरी, बेबसी है ना। अल्लाह बेबस नहीं है, वो कमजोर नहीं है। उसको ना सपोर्ट चाहिए, ना अपने कोई बाजू चाहिए, ना अपना कोई नाम रखने के लिए आगे कोई चाहिए, क्योंकि वो खुद हय्यर कय्यूम है, हर जोफ से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर ऐब से पाक है। और बुढ़ापा ऐब है, बुढ़ापा कमजोरी है, तो वो नहीं उसने बनाया किसी को बेटा, किसी को औलाद नहीं बनाई। हमने पढ़ा है ना पहले कि ये आसमान गिर पड़े और जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, क्रैश हो जाए, कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई है अपने लिए। बलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और नहीं है उसके लिए कोई शरीक इस बादशाहत में, कोई शरीक नहीं है, यानी टोटल डोमिनेशन उसकी है, टोटल इस कायनात में बादशाहत सिर्फ और सिर्फ सिर्फ पे मैं इसलिए जोर दे रही हूं कि बाद लोग कहते हैं हाँ अल्लाह है तो सही वो ही बादशाह, लेकिन उसने बस अपने काम जो है ना फलाने को दिए हुए, वो कुतुब है, वो पता नहीं क्या है, अल्लाह आलम क्या क्या बनाए हुए कि वो ये है उनको काम दे दिए। अब वो दुनिया से ये औलिया अल्लाह चले गए हैं, तो अब ये वहां पे पता नहीं कि कुछ कुछ काम संभाल रहे हैं। हजरत खिजर आंधियों पे लगे हुए हैं, जब आंधी आए समुद्रों में तूफान आए तो फिर या खिजर पड़ा करें आप। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है उसका तो कोई शरीक नहीं है बादशाह, जो चाहे करे, उसको कोई ये नहीं है। शरीक किसको चाहिए होता है? पार्टनर किसको चाहिए होता है? बिजनेस में पार्टनर कोई क्यों रखता है? इसलिए कि देखिए सारा काम मैं खुद नहीं कर सकता, सारा टाइम मैं खुद नहीं बिजनेस को देख सकता, मैंने अपने और भी कोई काम करने हैं, तो मैं बिजनेस पार्टनर अपना रख लेता हूँ ताकि कुछ टाइम वो लगाए कुछ टाइम मैं लगाऊं। अल्लाह ताला ला तखुजुहु सिनतुन वला नौम, वो तो ना सोता है ना उसको ऊंग आती है, उसको क्या जरूरत है कि कोई पार्टनर हो जो कि देखे जिस वक्त के वो नहीं देख सकता तो वो देखे। नऊजु बिल्ला, वो तो ऊंगता भी नहीं है, उसको कहां से जरूरत है? तो जब ये कोई कहता है ना कि उसके साथ कोई शरीक है, तो असल में अस्तग़फिरुल्लाह कि वो अल्लाह ताला के अंदर कोई कमजोरी बता रहा है कि उसको शरीक की जरूरत है, उसको किसी शरीक की जरूरत नहीं है, खुद हर चीज को खुद संभालने वाला चलाने वाला अकेला काफी है, ना वो थकता है, ना उसको कोई आराम की जरूरत है, ना वो सोता है, ना उसको कोई वेकेशन की जरूरत है, कुछ किसी चीज की भी नहीं जरूरत है। ये सारी मोहताजियां, ये सारी कमजोरियां हमारे साथ हैं, फिर शरीक ठहराते हैं उसके साथ। वखलक कुल्ला शैइन, और उसने पैदा किया हर चीज को, हर चीज छोटी या बड़ी। कितना प्यारा सबक हमें बताया जा रहा है, ये सबक नर्सरी क्लास के बच्चों को बताना चाहिए, और उतना ही जरूरी हमारे लिए भी है। छोटे छोटे बच्चों के जहन के अंदर ये बैठाएं कि पैदा किया उसने हर चीज को, हर चीज उसने पैदा की। अब देखिए फिर इंसान जब देखता है तो जिस चीज चीज पे नजर पड़ती है, ये भी उसने पैदा की, ये भी उसने पैदा किया। फिर जब हम फ्लॉज निकालते हैं चीजों में, वो ऐसा और वो वैसा, और अस्तग़फिरुल्लाह किसी को बदसूरत कहते हैं और किसी को ये कहते हैं, तो सोचें उसकी तख्लीक में ऐब निकाल रहे हैं। खलका कुल्ला शैइन, और हर चीज से मोहब्बत हो जाती है जब इंसान कहता है कि उसकी है ना बनाई हुई, اس نے بنائی ہے نا. بس آپ دیکھیں, آپ مثلاً آپ کوکنگ کرتے ہیں شروع شروع میں, جب آپ کو نئی کوئی چیزیں بنانی آتی تو پیرنٹس وغیرہ یا جو کوئی پیار کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, بہت اچھا بنایا, بہت اچھا, شاباش. وہ آپ کا, حالانکہ وہ اچھا نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو محبت ہے. لیکن جب ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق کے اندر عیب نکالتے ہیں تو ہم کیا یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس چیز کے اندر عیب نکال رہے ہیں, جس کو پیدا کس نے کیا ہے, اس کی ڈیزائننگ کرنے والا کون ہے, اس کی یہ جو رنگ سلیکٹ کرنے والا کون ہے, اس کے جو شیپ بنانے والا وہ کون ہے, اس کا ناک نقشہ درست کرنے والا کون ہے, نوک پلک سنوارنے والا کون ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ تو یہ کہے گا اس نے بنایا نا, بس اس نے بنایا, اچھا ہی بنایا. جو اس نے بنایا ہے تو بس مجھے ہر اس چیز سے بھی محبت ہے, جو جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ اس نے بنایا تو مجھے وہ چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں, یہ بنانے والا وہ ہے. تو خالق کل شیء, یہ صرف ایک چھوٹے ہوتے سے جو ہمیں بتا دیا گیا ہر چیز اللہ نے بنائی ہے, آسمان اللہ نے بنایا, زمین اللہ نے بنائی, تو وہ تو ایک ویسے ہی سنا سنایا تھا نا, آج قرآن میں بھی پڑھ لیا کہ وہ فرماتا ہے خالق کل شیء. اچھا مجھے بتائیں, جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور بھی پوجا کرتے ہیں, کسی اور کے پاس اتنی جرت نہیں ہے آج تک کہ وہ یہ دعویٰ بھی کر سکے. یقین کریں, جتنے چاہے آپ وہ کوئی ان کے بابے لے لیں, وہ فلانے لے لیں, جن کی بھی یہ پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ان کی تصویریں لگائی ہوں, کیا ان میں سے بھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا؟ یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا دعویٰ ہے, نہیں کر سکتے. وہ کیسے کہیں گے ہاں ہم نے ہی آسمان بنائے, پتے ہم نے بنائے, درخت ہم نے بنائی, زمین ہم نے بنائی, یہ ہم نے بنائے, کیسے کہہ سکتے؟ انسانوں کو پیدا ہم نے کیا, ان کے ناک نقشے ہم نے ڈیزائن کیے, کہہ سکتا ہے کوئی؟ وہ خدا پھر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی کا دعویٰ ہے خالق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کیا اس نے, اور صرف پیدا ہی نہیں کیا, فقدرہ تقدیرا, تو اس نے ایک تقدیر مقرر کی. اس کی تقدیر مقرر کرنا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک اندازہ مقرر کیا, کیسے کیسے کیا اس کے کمپوننٹس ہوں گے, اس کی شکل و صورت کیا ہوگی, اس کے اندر کوالٹیز کیا ہوں گی, یہ کیا کام کرے گی, اس کے مطابق اس کو جسم دیا, اس کے مطابق اس کو رنگ روپ دیا, اس کے مطابق اس کے اندر آرگنز رکھے. مثال کے طور پہ شیر کو اگر اس کی غذا بنائی گوشت, تو اس کے مطابق پھر اس کو ٹیتھ بھی دیے, دانت بھی اس کے مطابق دیے, اس کے مطابق اس کو سپیڈ بھی دی کہ وہ شکار کر سکے اس طرح کے جانور کو, اس کے مطابق اس کا میدا بھی دیا, اس کے مطابق اس کا ساری ساخت بنائی, ہے نا. یہ جو تناسب رکھا ہے نا, ریشو کس چیز کی کتنی ہونی چاہیے, یہ بھی اس کی تقدیر ہے, اس کا اندازہ ہے. آسمان کیسا ہونا چاہیے, ستاروں اور سیاروں کے اندر ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے, کتنا کہ کیا گریویٹی کا کیا فگر ہونا چاہیے, کتنی گریویٹی ہونی چاہیے زمین میں جس سے وہ ہمیں پل کر رہی ہے, یہ زمین کیسی ہونی چاہیے, نہ بہت نرم ہو کہ لوگ چلیں تو اندر ہی دھستے جائیں یا پانی کی طرح اندر ہی ڈوبتے چلے جائیں, نہ اتنی سخت ہو, اتنی سخت ہو کہ پتھر اور لوہے کی طرح کہ اس کو کھودیں بھی تو کھدے ہی نہیں. یہ کس نے اندازہ رکھا کہ یہ ایسی ہونی چاہیے؟ زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب پہ نظر ڈال دیں, ان کی شیپ, ان کی جو کیا کس چیز کے کیسے بنی ہوئی ہیں, کیسے کیسے ان کی نرمی ہے یا سختی ہے یا کیا ان کا اندر ریشو ہے, یہ سب اس نے ڈٹرمن کیا, یہ سب اس کی کیلکولیشن ہے, یہ سب اس کے اندازے ہیں. اندازہ ہم تو کہتے ہیں نا, ایک اندازہ غلط بھی ہوتا ہے ایک صحیح بھی, اندازے سے مطلب وہ والا اندازہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اتنا ہونا چاہیے تو پھر اتنا کر دیا, نہیں ایسے نہیں, یہ مطلب اللہ کے لیے نہیں, مطلب یہ اس کی ساری کیلکولیشن ہے, یہ سمجھ لیں سب کیلکولیشنز اس نے کی ہیں کہ کیسے کتنی آکسیجن ہونی چاہیے ایئر میں, کیسی ہونی چاہیے, کیا تناسب, کیا ریشو ہونا چاہیے, اور اس کی فارم کیسی ہونی چاہیے, जो हमने सांस लेनी है, अगर वो ऑक्सीजन पानी की तरह हो तो फिर हम कैसे लेते उसको अंदर? दरख्त की हाइट कितनी होनी चाहिए? और अगर वो एक उसकी कैलकुलेशन ना रखता तो, और ऐसे ही चीजों को बढ़ने दे, मिसाल के तौर पे दरख्त बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, इतना हो गया जितना आप देख रहे हैं 10-15 फुट का, उसके बाद भी बढ़ता जाए तो आसमान तक ही चला जाएगा। यहाँ अगर ये रेशो ना रखे वो कि हर एक को एक फिक्स्ड रेशो से उसने रखा हुआ दुनिया के अंदर, तो कई मखलूकात ना बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती हैं, बहुत तेजी से, एक एक वक्त में एक एक मछली कितने तरह अंडे दे देती है, एक एक वक्त में एक सांप कितने अंडे दे देता है, चींटियां कितनी बढ़ जाती हैं, या इन सब की अल्लाह ने एक रेशो रखी है, वो उन्हीं के अंदर रहते हैं। अगर अल्लाह वो रेशो ना रखता तो एक ही मखलूक बढ़ बढ़ के वो सारी जमीन को वो ही ऑक्यूपाई कर लेती और दूसरों के रहने की जगह ना बनती। अल्लाह ने सबका तनासुब रखा, ये इतने ही रहेगी बस उसके अंदर, उसको वो कौन कंट्रोल कर रहा है, उस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है कि ये दरख्त इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये कोई जड़ी बूटियां होती हैं, वो बहुत तेजी से फैलती हैं, बहुत तेजी से, अगर वो फैलने लगती इसी तरह तो सारी जमीन पे वो ही हो जाती, फिर तो छुटकारा ही ना मिलता। तो इसलिए ये इस चीज को कंट्रोल करना भी अल्लाह का काम है, इनको बनाया भी एक रेशो के साथ, एक कैलकुलेशन के साथ, एक अपने अंदाजे के साथ, उनकी डिजाइनिंग भी उसने ही की, उनकी एग्जैक्ट है। फकदर हो तकदीर का मतलब क्या, तकदीर मुकर्रर कर दी, तकदीर मुकर्रर करना कि जब आप इनको देखोगे तो इतनी परफेक्टली मैन्युफैक्चर्ड है, परफेक्ट इनकी जो स्टाइल है, उनकी जो डिजाइनिंग है, उनकी जो जो उनका रेशो है जैसा होना चाहिए एग्जैक्ट वैसा है, या प्रोपोर्शन जितनी होनी चाहिए वैसे है। देखें जैसे मिसाल के तौर पे इंसान है, इंसान की नाक भी उसी तरह बढ़ने लगती है जैसे उसका कद बढ़ रहा है, तो क्या हाल होता, नाक आगे को जा रही है, कद ऊपर जा रहा है, क्या हाल होता इंसान का? तो ये सारा इंतजाम किस कौन ये चला रहा है कि भाई इसको इतना बढ़ना है, इसको इतना होना है, ये इससे ज्यादा आगे ना जाए। सूरज चांद का एक डिस्टेंस रखा और एक स्पीड रखी, किसने डिटरमिन की ये, कौन ये कर रहा था अंदाजे के भी इतनी होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए? ना मैं ना आप ना कोई साइंसदान, ये किसने की फिर? उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, किसकी जिंदगी कितनी होनी चाहिए, किसको मौत कब आनी चाहिए, अब किसको दुनिया से जाना है, किसको नए को आना है? हम कभी सुन रहे होते हैं यहाँ पे ही, हम देखें क्लास में किसी की कभी डेथ की अनाउंसमेंट हो रही थी, साथ ही किसी की पैदाइश की खुशखबरी हो रही होती, किसने जाना है किसने आना है, ये कौन कौन फैसले कर रहा है? सब उसकी बनाई हुई तकदीर है जिसके मुताबिक ये फैसले हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर।